है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने मदनी मुज़ाकरे में पानी के इस्तेमाल के बारे में देखा कि पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसका इसराफ नहीं करना चाहिए। इसके बाद में मियां बीवी के मुतल्लिका जो लड़ाई झगड़े घर में चल रहे हैं उसके बारे में समझा। इस तरह बहुत ज्यादा मसले मसाइल हमने आज सीखे हैं। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह ताला ने हमें इस दावत इस्लामी के माहौल में व्यवस्था किया है।
सीखने को तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। ये भी पता चल गया कि जैसे कि गिलास में हम पानी पियेंगे तो एक बूंद भी जाया नहीं करनी, वजू करते हुए भी ज्यादा पानी नहीं जाया करना।
ये अभी हमने सीखा है कि इस्लामी बहनों को चाहिए कि अपने शौहर को बस में करने के लिए तवीज नहीं, अमली तरीका करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए।
वैसे तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत हूँ, यहाँ की भारी भी अलग है और यहाँ पे आओ तो ज़हनी सुकून मिलता है।
भाई दावत इस्लामी आपको जिंदगी में कोई भी मसला है ना, इंशाल्लाह दावत इस्लामी आपका हल करती है। अभी देखे पापा ने वो मदनी मुजाकिर में फरमाया कि पानी बचाओ तरीक जारी रहेगी इंशाल्लाह।
हर कोई यही रोना रो रहा है कि हमारे बच्चे हमारे बीवी माहौल से दूर है, वो आज जिस तरह का दौर चल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों अपने तमाम रिश्तेदारों को दावत इस्लामी डाल दो, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी तबीयत करेंगे।
इस वक्त पुरफितन दौर है, हर तरफ ईमान के लुटेरे हर दम फिर रहे हैं और अपने ईमान को बचाने के हवाले से अमीर सुन्नत ने जो इतना प्यारा मदनी माहौल दिया है, यकीन माने इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। आप ने पूछा कि क्या मिलता है, यकीन माने आप ये कहें कि यहाँ क्या नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल होता है, मुर्शिद की ज़ियारत होती है, अमल का जज्बा मिलता है, इल्म दीन के बारे में आज जो हमें जो पानी के बारे में जो सीखने को मिला कि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए।
सुबह मैं जब उठता हूँ तो फजर के बाद एक घंटा जो है ना जी, जो ये इनका मदनी मुज़ाकरात मदनी फूल जो भी होते हैं मदनी चैनल पे, वो मैं सुनता था तो बड़ा दिल करता था कि इधर जाके ना मतलब ये लाइव देखा जाए। दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं तो मैंने उनको कहा कि यार जब भी आपने आना ना तो मुझे आपने साथ जरूर लेके आना है।
मैं सारे इस्लाम भाइयों को यही मशवरा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरात देखा करें, क्योंकि इसमें कई की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब सुन्नत के मुताबिक किस तरह पानी पीना चाहिए ये भी सीखने को मिलता है, खाना किस तरह बैठ के खाना चाहिए, और जो घर में जो घरेलू झगड़े होते हैं मियां बीवी के हवाले से बच्चों के हवाले से उनको किस तरह सेट करना है, तो इस तरह के भी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल होते हैं। और आज जो मदनी मुजाकरे में जो सवाल हुआ कि कई कई बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, अगर एक बच्चा मतलब दूसरे बच्चों की मतलब कोई बैग चोरी कर लें या कोई शॉर्पनर कोई पेंसिल चोरी कर लें तो आप इसके बारे में क्या फरमाना चाहते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत ने यही जवाब दिया कि हमें चाहिए कि बच्चों को समझाए और बच्चों को इस हवाले से डरा दिया जाए।
घणों को जिम्मे पर घणों खास साईं जो फरमायो पानी के बारे में, पानी के घणों ध्यान न कयो वो बुधो से साईं माशाल्लाह घणों कुछ समझाओ घणों कुछ नेमतू बुधाई जैसे असके खबर न हुई इस्लाम दीन के हिसाब से, और इतने जो कोर्स क्यों था उनमें भी माशाला घनी तरबियत दियन के उस्ताद।
मदनी मुज़ाकरे में कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बंदे को नए सीखने को मिलते हैं, जैसे आज मदनी मुज़ाकरे में बात हुई है पानी के इसराफ के हवाले से कि नदी के किनारे बैठ के वजू कर रहे हैं आप तो वहाँ भी पानी जो है ना वो इस तरह इस्तेमाल करें कि उसमें इसराफ ना हो, कदर करनी चाहिए नेमतों की, मतलब पानी की कदर करनी चाहिए हमें।
पानी के इसराफ के बारे में कहा गया कि पानी को कम इस्तेमाल करें, अगर आप नाक में पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा आधा चुल्लू नाक में डाल लें, ये ज्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी का इशराफ होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله نويت سنه الاعتكاف। जब कभी दाखिले मस्जिद होने की शहादत पाए एहतिकाफ की नियत जरूर फरमाए, नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की, आप मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، اور افطار وغیرہ جو کرنا ہے کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کر لی جائے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے یہ نیت ہو، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر بھلے افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1444 ہجری کے ذیقعد شریف کی آج 14ویں شب، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پاؤں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا، یعنی اپنے بول کو واپس لیتا، اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے مرشد کریم کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کسی نے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں تو آپ ان کے سامنے بار بار آیا جایا نہ کریں، اچھا نہیں لگتا. ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے. کیا ایسے کہنے سے شوہر پر الزام لگانا ہوا؟ اس سبب سے جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے، برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. والصلح خیر، قرآن کریم میں کہ صلح میں خیر ہے. اب اگر شوہر نے بالفرض کوئی اس طرح کیا تو اب یہ کہ اس میں بیوی کو چاہیے کہ وہ حسن ظن قائم کرے، کیونکہ اب عورت کے پاس سے گزرنا، وہ آنا جانا، یہ اب ایسا نازک دور ہے. اب اگر شوہر دکاندار ہے تو عورتیں گاہک بن کر آتی ہیں، کیا کرے گا شوہر؟ آمنا سامنا تو ہے، یہ لازم ہے کہ شوہر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. لیکن یہ کہ یہ ہم کسی پر بلیم تو نہیں کر سکتے نا، یہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا یا اس کی بری نیت ہے معاذ اللہ. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ اب سفر میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بسوں میں بھی عورتیں مکس سفر کر رہی ہیں، ایسی صورتحال ہے. بازار میں جاؤ، مسجد میں نماز کے لیے جاؤ، راستے میں عورتوں کا آمنا سامنا، اگر مسجد بازار میں خاص کر، تو سیڑھیوں پہ چڑھے تو پڑوس کی عورتیں، لفٹ میں بیٹھے تو اندر عورتیں بعد وقت ہوتی ہیں، تو خیر تنہائی ان کے ساتھ نہ کی جائے، احتیاط کی جائے. تاہم یہ کہ گھر میں اگر کام والی ہے ماسی ہے تو اس سے مرد جو ہے نا، یہ عام طور پر یعنی کہ آمنا سامنا ہوتا ہوگا، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اب کسی نے سمجھایا، گھر کی عورت نے ہی سمجھایا، اب کس انداز میں سمجھایا، کیا طریقہ کار اس کا تھا، اب یہ تو ظاہر کہ اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ اگر اب سمجھائی دیا تو شوہر کو بڑا دل رکھے، یہی کہا جائے گا کہ بڑا دل رکھے اور اپنی صفائی کرنا چاہے تو بے شک کرے کہ میری یہ نیت نہیں ہوتی، بلکہ اب میں گھر ہے تو آنا جانا تو ہوگا. تاہم یعنی کہ نرمی کریں گے تو گھر چلتا رہے گا. اب اس میں غصہ کریں گے، بڑا اڑی کریں گے تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ دونوں کو لڑوائے اور دونوں کو جدائی ڈال دے. وہ شیطان کا تخت جو ہے وہ بچھا ہوا تھا اور کارگزاری اس کے چیلے پیش کر رہے تھے. کسی نے کچھ کہا کہ ہم نے یہ کروا دیا, ہم نے لڑوا دیا تو قتل کروا دیا, فلاں کروا دیا, اور کسی نے کہا کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو شیطان نے اٹھ کر اس کو مطلب گلے لگایا اور اس کو مطلب نے کہ کافی ہے نے اس کی شاباش دی کہ تو نے مطلب میاں بیوی کو ٹکرا دیا, لڑوا دیا. اس طرح کی روایت پڑھنا یاد پڑتا ہے مجھے. اب ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. تو یوں مطلب شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر خراب ہوں, آپس میں لڑائیاں, کیونکہ میاں بیوی میں لڑائی ہوگی تو خالی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی, بچے اگر ہیں تو بچے تو بیچارے تباہ ہوئے, اب وہ کس طرف جائیں. زیادہ تر ماں کے پاس جاتے ہیں تو باپ رلتا رہتا ہے, اگرچہ اس کے بھی شرعی احکام ہے کہ کب تک ماں کے پاس, کب تک باپ کے پاس, کس صورت میں ماں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, یہ اپنے احکامات ہیں اس کے. لیکن یہ کہ مسائل, اچھا پھر یہ کہ سسرال اور میکا ان میں آپس میں ٹھنے گی, پھر بدنامی, پھر گناہوں کے دروازے, تو غیبتیں, تو متیں, اور مطلب وہ شیطان کی نہ سمجھو کہ وہ چاندی ہو جاتی ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ مطلب بعض اوقات اس میں لاشیں گروا دیتا ہے. تو اس لیے مطلب پہلے تو کہنے سے پہلے یہ سوچے کہ مجھ پر یہ کہنا واجب ہے. اب اگر کہنا واجب نہیں ہے, اگر واقعی اگلا غلطی کر رہا ہے, اول تو غلطی کا ثبوت نہیں ہے یہ, اگر غلطی واقعی کر بھی رہا ہے اگلا تو اس میں یہ غور کرے کہ اس کو میں روکوں گا تو یہ غلطی سے باز آئے گا, تب تو مطلب کہنا واجب ہو جائے گا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہ کہے. تو اس لیے اب وہ جو ہونا تھا ہو گیا, اگر کوئی ایسا واقعہ کہیں ہو جائے تو دل بڑا رکھنا چاہیے, جس نے کہہ دیا اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے کہ بھائی مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے تھا, مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی, اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں. تو اس طرح مطلب جس کا بھی قصور ہو, اب ظاہر ہے کہ ایک سوال جواب ہو رہا ہے تو جس کا بھی قصور ہو, اور یہ یعنی کہ اب اس میں ثبوت لاؤ اور قسمیں کھاؤ اور قرآن اٹھاؤ اور یہ سارے مسائل جو ہے نا, یہ شیطان کے لیے بڑے مطلب مزے کے ہوتے ہیں. ایسے انداز نہیں, پھر اڑوس میں, پڑوس میں, خاندان میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں, کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے, اور خاندان ثبوت تاز ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اور جذبات میں آ کر پھر آدمی کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا ہے. تو اس لیے مطلب معافی کرنی چاہیے کہ جو معافی مانگتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو عاجزی کرنی چاہیے, تواضع کرنی چاہیے, اور جو معافی مانگتا ہے تو معاف کر بھی دینا چاہیے, اور یعنی کہ دل بڑا رکھنا چاہیے. گھر میں یہ کڑکڑ کڑکڑ ٹینشن میں پھر الگ بیماریاں, کبھی بعض اوقات دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے ٹینشن میں, آدمی ہست سے نیست ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹینشن ایسا مطلب یعنی کہ خوفناک مطلب مرض ہے. تو اس لیے وہ رکھ مولا تیاس ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی چینل کے ناظرین, انسان اس دنیا میں تنہا آتا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے واپس چلا جاتا ہے, لیکن یہاں پر رہتا تنہا نہیں ہے. ہمارا جس جس سے تعلق ہوتا ہے, ہم اس سے کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں, اور جب کوئی اپنا ہم سے ناراض ہو جائے, جیسے بیٹا یا بیٹی, بھائی یا بہن, ماں یا باپ, یا پھر اہلیہ, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے روٹ گیا ہے. پیارے امیر اہل سنت, یہ رہنمائی دیجئے کہ جب ہم سے کوئی روٹ جائے تو اس کو منایا کیسے جائے.
روٹنے کے اسباب پر غور کیا جائے کہ اگلا روٹھا ہے تو کیوں روٹھا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی ایسی رف گفتگو کر لی ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کیا ہے، کوئی سا رویہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ روٹھا ہے، تو وہ سبب دور کر کے اگر اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لے تو وہ روٹھ کی جگہ بند ہو جائے گا، روٹھ ختم ہو جائے گی. اور اگر اپنی غلطی ہے اور پھر بھی اس پر ثابت رہ کر یا اس غلطی کو تسلیم نہ کر کے یا اس کی ادھر ادھر کی تاویلیں بیان کر کے آپ روٹھے کو منانے جائیں گے تو شاید وہ مزید وہ روٹ جائے. وہ گجراتی کہاوت ہے، نمیو تے اللہ نے گمیو، یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. حدیث پاک بھی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یوں روٹ بن کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کو جو چیز ناپسند ہے اس سے آئندہ احتیاط کرے تاکہ روٹنے کی صورت ہی نہ بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. آپ نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ غلطی مان لے، اور دیکھا جائے تو یہ حضور جھگڑے کے ختم کرنے کے یہ دو مین پلر بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر دے. کیونکہ بعض اوقات صرف غلطی چلو نہیں ہے مگر اگلے کو غلط فہمی ہے، تو غلط فہمی میں بیچارہ وہ ناراض ہو کر الزام لگا رہا ہے، تو اس کو ٹھنڈے دل سے کیا اس کی غلط فہمی دور کرنے پر بھی کوئی ہمیں توجہ دینی چاہیے، یا یہ اب نہیں مانتا تو میں کیا کروں، میری بھول ہی نہیں ہے، معافی مانگی تھی نہیں مانا، تب کیا کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات بندہ وہاں پر کچھ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے جس کو کلیئر کرتے ہیں، تو جیسے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اپنے سینوں کو دوسروں کے اور دوسروں کے سینے کو اپنے کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کرو. کیا فرماتے ہیں؟
بجائے غلط فہمی ہے تو بالکل دور کرنی چاہیے، غلط فہمی ہے اس کو تو اب یہ کیسے کہہ دے کہ میری غلطی ہے، یہ تو ظاہر بات درست نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ تر وہ انداز کو دخل، الفاظ کو دخل بھی ہوتا ہے کہ نہ الفاظ بولنے کا بہانہ ہوتا ہے نہ انداز کیسا ہو اس کا شعور، تو یوں مطلب مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلط فہمی بھی اگر اس کو بتانی ہے کہ میری غلط فہمی ہے تو اس کو بھی سمجھانا تھوڑی عام طور پہ آتا ہے، وہ کیا گا کیا بول کر اس کو بولے گا، مطلب تمہاری غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، ایسے ہی تم نے فائر کر دیا میرے اوپر، کیا میری غلطی ہے. اب اس طرح کے انداز سے ظاہر ہے کہ اور روٹھنے میں مزید اضافہ ہی ہوگا. تو اب یہ تو بس اللہ پاک حسن اخلاق کی نعمت سے ہم کو مالا مال فرمائے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ بولنا نہیں آتا، لہجا کیسا ہو یہ نہیں آتا، آواز کب بلند ہو کب پست ہو یعنی دھیمی ہو اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، تو اس لیے بھی مطلب کیس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جدائیاں ہو جاتی ہیں. یہ غصہ یہ بھی اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ماسی اور سامنے آنے جانے کے تعلق سے جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے میاں بیوی اور گھر کے ماحول کی آپ نے تفہیم فرمائی، اللہ کرے کہ اتنا ہمت حوصلہ اور بات چیت کرنے کا ایسا خوبصورت طریقہ آ جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جیسے کہ کمرے سے باہر آ رہا ہے یا کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ جناب یہ بدماشی کا ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ جیسے کھنکار کر آئے تو وہ ایک جیسے کہ وہ ماسی کو بھی سگنل ہو جائے گا کہ ایک اجنبی مرد ہے، تو تھوڑی ماسی سائڈ میں ہو جائے گی، گھر والے کہہ دیں گے کہ وہ نکل لیں تو آپ تھوڑا سائڈ میں ہو جائیے، تو اگر کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اگر مرد، تو اس سے انشاءاللہ مرد کا بھی امیج اچھا ہی ہوگا کہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا فرما دیں، کوئی ایسے کچھ مندری پھول مل سکتے ہیں؟
اگر ماسی کی بھی بریفنگ کر دی جائے نا، تفہیم کی جائے، سمجھا جائے کہ جب بھی مرد نکلے گا، کھانسے گا یا اس کی آہٹ سن کر تم کو سامنے آنا نہیں ہے، تم کو اس سے بات کرنی نہیں ہے، عورت سے ہی بات. پھر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مطلب باجی بہن ذرا ہٹ جائیے، بہن ذرا وہ، ہاں میں ذرا اندر چلا جاتا ہوں، ذرا پانی کا جگ رکھ دیجیے. اب یہ نرمی 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 میں بعض اوقات پھر وہ ماسی دوسری شادی کا سبب بن سکتی ہے. ہاں یہ خطرات تو ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، ہے خطا پیتا آدمی سمجھے، اور بہت خطا پیتا آدمی ہے. ماسی سے شادی کی نا اس نے، شاید آپ کو پتا ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے. اصل تو ماسی ہے نا، ہمارے گھر کا ماحول میں آپ کو بتاؤں، ماسی کو تنخواہ دینی پڑتی ہے. میں اگر قسم کھا لوں نا تو بھی شاید میری قسم پوری ہو، صحیح ہے سمجھے، کہ ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا رہا ہے شروع سے کہ اگر ماسی بولے تو میں تنخواہ دوں گی اور آپ کے گھر میں کام کروں گی، کرنے کی اجازت دے دو. ہمارے گھر میں مطلب اس کی تنخواہ بھی نہ لیں، اس کو کام نہ کرنے دیں. ہم سے محبت کرنے والوں کے تو آپ کو پتا انداز، ارے واقعی افرے بھی کہ ہم آپ کے گھر کا یوں کام کر دیں، یوں کام کر دیں، کسی کو ہمارے گھر میں ماسیوں سے مطلب ترکیب ہمارے گھر میں کبھی زندگی میں آنکھ میں بڈھا ہو گیا، کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، بنی ہی نہیں ہے کہ یہ نہ چلے اپنے کو،
یہ
نہ چلے.
انٹرنیشنل ہے ہمارا ٹی وی،
باتیں بھی باہر چلی جائے، پتا نہیں کیا کیا بازو بات ہو جاتا ہے. ہر ماسی بری نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ میں جنرل بات کرتا ہوں، دنیا دیکھی والی ہے. بالکل
بہت
ڈاکوں کی رہنمائی کئی باتوں کا آپ کو ماسی کا کیریکٹر سامنے آ سکتا ہے.
تو بہت پتے کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں.
اللہ پاک رحمت کرے، جو بھی ماسی ہو اللہ کرے شریعت کے مطابق وہ ماسی بنے، اور جو رکھے وہ بھی 112 مرتبہ سوچ لے کہ اس میں مائنس پلس دونوں ہیں، اب پلس غالب ہے یا مائنس غالب ہے یہ دیکھ لیں. اصل مطلب نقصانات بہت ہے اس کے. اب آپ دیکھو ماسی اور سیٹھانی، اب جو جس نے ماسی کو رکھا وہ سیٹھانی، اچھا اب سیٹھانی جو ہے اس کو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا بعض صورتوں میں، کیونکہ وہ ماسی کو گھٹیا سمجھے گی. اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرے ماتحت ہے، یہ گھٹیا قوم کی عورت ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتی ہے، خود کو اس سے بہتر سمجھتی ہے، تو تکبر کی تعریف میں آئے گی اور جہنم کی حقدار بنے گی. اچھا مزید یہ کہ فزیکلی بھی نقصان دہ، کہ اپنے ہاتھ سے جو کام کاج کرے نا، جھاڑو پوچھے جھاڑ جھٹک، اس کو نہ دل کی بیماریاں ہوں گی، نہ اس کو فالج ہوگا، نہ اس کو مطلب ہے کہ صحت پیٹ میدا سب مطلب میٹھا مدینہ درست رہے گا. اور جو مطلب خالی بیٹھے بیٹھے یوں ماسی کو آرڈر چلائے گی نا، یہ اٹھا دے، دیکھ ادھر کچرا پڑا ہے، اتنی دیر ہو گئی، یہ کچرا کیوں پڑا ہے، یہ سلیقے سے ذرا کپڑے تہ کر کے رکھ دے. اب یہ بیچاری اس طرح سیٹانی آرڈر کرتی رہے گی، ایک تو اس کے اخلاقیات سیٹانی کے بننے سے رہے سمجھے، کبھی شوہر کے سامنے بھی یہی لینگویج ہو جائے گی تو پھر وہ پھر جو ہونا ہوگا ہوگا. تو یوں مس ٹریننگ بھی اس کی ہوتی رہے گی، اور دوسرا اس کی فزیکلی اس کو بیماریاں. آپ دیکھو ماسی کی صحت اچھی رہے گی تو محنت کرتی ہے، اور سیٹانی آئے دن دوا کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور ڈاکٹروں کے ٹائم سیٹ ہوتے ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے،
آمین.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری،
آمین آمین.
ماسیوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے، آپ کے دھندے پر ہاتھ نہیں مار رہا، روزی روزگار یہ جو گھر ہم نے جو آنکھ کھولی ہے نا، وہ غربت کدے میں آنکھ کھولی ہے، غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے. ہم چنے چھیلتے تھے، چار آنے سیر پر مزدوری ملتی تھی، یہ وائٹ وائٹ چنے آپ جو کھاتے ہیں نا چھلے ہوئے، یہ ہم لوگ چھیلتے تھے ایک دور میں. میں تو چھوٹا تھا، میری ماں اور یہ ہم بہنیں سبھی چھیلتی تھی، میں بھی ظاہر گھر میں ہوتا تھا، ہم لے کر آتے تھے، پھر اس میں بھی بوری آدھی بوری لاتے تھے، تو یہ مزدور کو بھی کچھ چارا ٹانے مزدوری بھی لگتی تھی، گھر تک پہنچانے لانے لے جانے یہ بھی ہوتا تھا خرچہ. اور پھر یہ کہ اچھا پھلی چھینتے تھے بیج، آپ جو مزے تھے بھنی ہوئی پھلی کھاتے نا سردیوں میں، یہ بیج یہ ایک آنا ملتا تھا ایک سیر پر، سیر سمجھو کلو، تو ایک آنا مزدوری ملتی تھی، اتنی بڑی تھیلی ہم لاتے تھے اٹھا کے، تو وہ دس آنے ملتے تھے، دس سر کی تھیلی چھیل کر بیج ان کو دے دیں تو دکان والے کو. تو یہ گھریلو قصب ہم کرتے تھے، غریب تھے، ماسی نہ رکھی کبھی نہ کبھی ماسی بنے ہم لوگ، نہ عورتیں، مطلب ہمارے گھر میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا گھر کا کام کاج کوئی ہمارے خاندان میں کرے. یہ اپنی کیفیت بتائی، یعنی یہ میں نے اپنی ماں باپ کی یا اپنی ماں بہنوں کی بات کر رہا ہوں، اب جو شاخیں ہیں سب ماسیوں والے ہیں معذرت کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں میں نے ماسی نہیں دیکھی اپنے گھر میں. اب مطلب یہ کہ لیزی پن عام طور پہ بڑھتا گیا ہے، اور تقریباً ہر گھر کی کہانی ہو گیا ہے، ہر جگہ ماسی ماسی ماسی. تو اب ورنہ یہ ماسیاں خود اگر واقعی غریب ہے تو وہ کسب کریں گی. اب ہم تو یوں کرتے تھے نا کہ میرے والد فوت ہو گئے، ڈیڑھ دو سال کا تھا، بھائی میرا کچھ سال بڑا تھا، جب اور بڑا ہوا یہ تو انہوں نے وہ نوکری کی، تو 75 روپیز اونلی منتھلی ان کو تنخواہ ملتی تھی، ہم اتنے سارے گھر کے افراد، تو یوں گزارے کے لیے یہ کسب کرنا پڑتا تھا، یہ چنے چھیلنا، پھر وہ لاتے تھے املی، سوکھی ہوئی املی، بوریوں کی بوریاں سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جو املی سالن میں مزے سے کھٹی کھٹے شوربے والی کھاتے ہیں نا، وہ املی سوکھی ہوئی آپ کو پتا بھی شاید نہ ہو، تو وہ سوکھی پوری پوری بوریاں ہم لے آتے تھے ان لوگوں کے پاس، اور پھر اس میں سے بیج نکالتے تھے، بڑا آزمائش والا کام ہوتا تھا، اس کے اڑنا اور گرد اس کی، اور بڑا مطلب خیر، تو یہ اس کی مزدوری ملتی تھی ہم کو، تو اس طرح کے ہم قسم کرتے تھے گھر میں. تو الحمدللہ بچپن میں یہ سب محنت مزدوریاں میں نے خود بھی اپنے طور پر محنت مزدوریاں کر کے، مطلب میں نے سیٹھ کی زندگی نہیں پائی الحمدللہ، سیٹھ کی زندگی پائی ہوتی ہے نا میں نے، تو شاید اس عمر میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح بات نہ کر پاتا. محنت میں عظمت ہے، سلام ہے، اپنے ہاتھ سے کام کریں، انہیں مطلب جیسے سوئچ آن آف کرنے کے لیے پہلے اٹھنا پڑتا تھا، اب ریموٹ کنٹرولر سے یوں ہم کر لیتے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت موومنٹ بھی تھی وہ بھی کم ہوئی، اور آڈر پانی پلا دو، یہ اٹھا دو، یہ رکھ دو، تو آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے، ویسے بھی اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا سنت بھی تو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا خود اپنے گھر کا سودا سلف لاتے تھے، سودا سلف سبزی وغیرہ جو بھی اناج، اب جو بھی ہو رہا آپ کو پتا، اب یا تو لاتی بھی ہے تو گھر کی عورت لاتی ہے، مرد مرد اس پہ لگا رہتا ہے، یوں کہہ لیجیے عورت بیچاری بازاروں میں جا رہی ہے، کون کون اس کو دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مرد اپنی مردانگی میں لگا ہوا ہے گھر میں چار دیواری میں، چھٹی کے دن بھی اس کو توفیق نہیں ہے کہ گھر کا اناج لا کر دے دے، کوئی 8 دن کا ذخیرہ کر لے، ایک چھٹی آئی ہے تو کرنے والے کرتے بھی ہوں گے، میں جنرل بات کرتا ہوں، عورتیں بازاروں آپ شاپنگ سینٹر بازار شاپنگ مال سب یہ عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، مرد آپ کو کم ملیں گے اس میں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور پہلے تو یہ عرض کر دو کہ وہ ماسی کا لفظ ہے نا، وہ کچھ تھوڑا سا وہ کنفیوژن کریٹ کر رہا تھا کہ جیسے ماسی خالہ کو بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ماسی خالہ کو کہتے ہیں، پنجاب سے کبھی میسج آیا ہے کہ پنجاب میں بھی جو ماسی ہوتی ہے نا وہ خالہ کو ماسی کہتے ہیں، تو اس کا ایک انگلش میں ہوتا ہے ورڈ میڈ، MAID میڈ کہتے ہیں، یہ گھر کی جو کام کاج والی ہوتی ہیں، نوکرانی کہہ لیں آپ جنرلی تو نوکرانیاں بھی کہا جاتا ہے، ملازمہ گھر کی ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والیاں جو ہوتی ہیں، یہ ان کی ڈسکشن ہم اس وقت آپس میں کر رہے تھے. مگر حضور یہ آپ نے جو ماشاء اللہ جو احتیاط اور جو کچھ آپ نے ماشاء اللہ اپنے معاملات بیان فرمائے، صد کرو مرحبا، لیکن اس وقت اگر میں اگر بات کروں ملک اپنے ملک سمیت دنیا کے کئی ملکوں کی، تو وہاں پر ایک سے زیادہ ماسیاں کو مطلب 24 آور کا وہاں پر رجحان ہے یہ میڈ کا. باقی اب تو مطلب میڈ ہاؤس وہ گھر کے ساتھ ایک میڈ روم بنتا ہے کہ جہاں وہ یہ رکتی ہیں وہیں رہتی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو اس طرح مطلب کہ کرے کہ وہ اپنے گھر سے یہ سارا نظام ختم کر دے، تو شاید یہ ہر ایک کے بس میں ہو نہ ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر یہ کہ وہ سامنے نہ آئے، احتیاطیں کرے، کیونکہ میں نے سمجھایا ہے بعض وقت بعض ممالک میں کہ یار کم از کم آپ تو اللہ کا، اللہ پاک کا ایسا خوف اللہ ہمیں نصیب کرے، آپ تو ایسا نہ کرو. یعنی کہ ایک تو وہ احتیاط جس کو آپ کہتے ہیں پانی لانا، یہ لانا، وہ لانا، چائے لانا، اسی کو خود بھی وہ اپنی مطلب بچوں کی امی کو بھی نہیں کہے گا، بیوی کو بھی نہیں کہے گا، اس کا خطاب بھی اس کی مطلب کہ گھر کی میٹ سے ہی ہوگا، اسی سے کپڑے، اسی سے استری، وہی اسی کے روم میں جا کر استری والے کپڑے رکھے گی، وہ اپنے بیڈ روم، اس کے بیڈ روم میں بھی وہ جائے گی، صفائی ستھرائی بھی وہ کرے گی. یعنی اتنا برا حال ہے دنیا بھر میں، اتنا برا حال ہے. یعنی جب مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے اپنے طور پر جو مجھے سمجھانے کا جو مجھے موقع ملا، میں نے کوشش کی ہے کہ یار ان گناہوں سے بچیں، بد نگاہیوں سے بچیں. یعنی بہت زیادہ مطلب کہ یہ رجحان بڑھ گیا ہے، اور اب تو امپورٹ ہوتی ہیں یہ میڈ کام والیاں، بعض ممالک کی مشہور ہوتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ باقاعدہ مطلب اس ملکوں میں امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ اسی فیلڈ میں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اب اگر ہے بھی گھر میں تو کم از کم یہ کہ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ نہ کہے کہ ذرا ان کو چائے دے دیے، چائے دے گا، یعنی کہ گھر کی عورت بھی گھر کی میڈ کو کہے گی کہ جاؤ صاحب کو چائے دیا ہو، جاؤ صاحب کو کپڑے دیا ہو، جاؤ صاحب کو یہ دیا ہو، وہ بھی یہی کرے گی. تو وہ آپ نے کہا نا وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتی ہے، کلاڑی پر پاؤں مارتی ہے، اس کا فیصلہ یہ خود ہی کر لے. تو یہ سارے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں میں احتیاطیں کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس طرح کے کام ان سے لینے کے بجائے خود ہی کریں. ماشاءاللہ آئیڈیل صورت تو ڈیفینیٹلی میرے سنے نے ارشاد فرما دی ہے، لیکن اب خود کو گناہوں سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.
اللہ اللہ، گٹر کے پانی میں ہاتھ ڈالے بندہ اور بولے کہ میرا ہاتھ آلود نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، یہ ہے بڑا مشکل ہے. ماسی رکھ کے اور نگاہوں کی حفاظت بھی کر پائے ہے دور، بہت دور کی بات ہے، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے، بچ نہیں سکتا. آمنا سامنا بھی ہوتا رہے گا، نگاہیں بھی چار ہوتی رہیں گی، کبھی کام کا بھی بولے گا، کبھی وہی وہ کچھ نہ کچھ خطاب کر لے گی، یہ بچ نہیں سکتا آدمی. اب وہ آپ کا اگر مذہبی ذہن ہے بھی تو ماسی کا مذہبی ذہن ہوتا تو یہ ماسی بندی گائے کو، میں تو یہ سوچتا ہوں جو شرائط لکھے پردے کے بارے میں سوال جواب کے تعلق سے کہ عورت کام کر سکتی ہے روزی روزگار کے لیے، شرائط اتنے کڑے ہیں کہ اس پر خدا جانے اس کی کسوٹی کس نے کی ماسی رکھتے وقت. یہ تو میرا خیال ہے شاید روئے زمین پر کوئی ہو تو ہو سکتا ہے ولایت کا تاج اس نے پہنا ہو، باقی تو بہت مشکل ہے. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، اتنے کڑے شرائط ہیں عورت کو کام کاج پر رکھنے کے لیے. آج کل دور کتنا نازک ہے پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، ہوتے ہیں بظاہر پرہیزگار لگیں گے اپنے کو، سمجھے کہ جیسے اس کی نظر سے علاج مل جائے گی، ماسی سے کی 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 کر کے گھر میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو ظاہر تو بن گیا باطن یہ اندر کا دھلے تو ہوئے،
کر اللہ کرم،
کر اللہ کرم.
خدام المساجد سے تعلق رکھنے والے ملک بھر کے کئی عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور ان کا کل سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. کل شام تک یہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہیں، عالمی مدنی مرکز میں. ماشاءاللہ مختلف ان کے سلسلے ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کچھ سوالات وغیرہ مجھے بتایا گیا ہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے سوالات بھی ہیں تو وہ بھی لے لیتے ہیں.
ماشاءاللہ. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ خدام المساجد والمدارس.
اللہ اکبر، اللہ
جو کہ دنیا بھر میں مساجد و مدارس کی خدمات سر انجام دے رہا ہے.
مسجدیں بناؤ
اب تک کم و بیش اس شعبے کے تحت 9,000 سے زیادہ مساجد و مدارس تو پاکستان میں اس پر کام ہو چکا.
جو مسجدیں بنائے رحمت سے حصہ پائے,
اور پاکستان سے باہر کم و بیش 700 سے زیادہ مساجد و مدارس پر کام ہو چکا ہے.
ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام.
اس شعبے کے تحت الحمدللہ عزوجل 3 دن کا سنتوں برا اجتماع عالی مدنی مرکز میں جاری ہے. ابھی بھی مدنی مذاکرے میں یہ اسلام بھائی موجود ہیں, اور بذریعہ انٹرنیٹ بیرون ملک کے اس شعبے کے ذمہ داران بھی ہمارے ساتھ بعض نشستوں میں حاضر ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. خدام المساجد والمدارس یہ شعبہ قائم ہے آپ کے کئی علاقوں میں, ممالک میں, ماشاءاللہ. اس کے ذمہ داران بھی ہیں, اس کے فون نمبر بھی, ویب سائٹ وغیرہ سب ہماری اویلیبل ہے. دعوت حسن کے ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ اس کے متعلق میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. مساجد بنائیے, ضرور بنائیے. خدا المساجد والمدارس جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, اسے خدمت کا موقع دیجئے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیلوں بھرائیاں نصیب ہوگی. سوالات.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
مجھے اپنی اور دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنے انشاءاللہ. سب سے آخر نبی
بیا بانے رب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولو تو تیری باقی زہاروں کو سلام. شعر کا مطلب بتا دیئے اور ہمارے لیے دعا کر دیئے.
ماشاء اللہ, پیاری پیاری پھول جیسی مدنی بچیوں اور پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت بے حساب بخشے, اور ان سب بچوں کو بچیوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو ماں باپ سمیت, دادا دادی, نانا نانی, بھائی بہنوں سمیت حج نصیب کرے, میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, بار بار یہ سعادت بخشے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیری بہاروں کو سلام. شاید یہ اے بیابان عرب, تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو, تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اس کا معنی پوچھا ہے تو اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, یعنی عرب شریف کا صحرا دشت, یعنی کہ جنگل جس کو ہم کہتے, تو جنگل یعنی کہ چٹیل میدان ہو، صحرا ہو، ریت ریگستان، تو وہاں مطلب کوئی پھول تو اگتے نہیں ہے، کانٹے ہی کانٹے اور اس طرح کے ہوتے. تاہم یہ کہ عرب شریف کا صحرا یہ اس کا اپنا مقام ہے، تو یوں مت اس میں تخیل باندھا ہے کہ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تو تو دوسرے باغات جو ہیں دنیا کے ان میں تو بہار آتی ہے تو خزاں بھی آتی ہے، پھول کھلتے ہیں تو پھر پتے جھڑتے بھی ہیں نا، لیکن صحرا عرب کی یہ شان ہے کہ اس میں کبھی خزاں آتی نہیں ہے، سدا بہار ہے. تو اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، یعنی جو تیرے اندر پھول کھلتے ہیں ان کو بھی سلام، اور تیرے اندر جو کانٹے پائے جاتے ہیں ان پاکیزہ صاف ستھرے کانٹوں کو بھی سلام. یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت جو صحرا عرب سے، وہ تو کیا بات ہے. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب. یعنی کہ مغیلان یہ کانٹے دار درخت، کانٹے دار جو ٹری ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مغیلان. تو پھر اٹھا ولولہ نے، ولولہ میں شوق، یعنی کہ میرا شوق اٹھا کہ میں عرب شریف کے ان کانٹے دار درختوں کی زیارت کروں، ان کو دیکھوں. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، میرے دل میں یاد پیدا ہوئی ان کانٹے دار درختوں کی، بلکہ کانٹوں کے درختوں کی. پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، عرب شریف کے صحرا کی طرف، بیابان کی طرف. یعنی اس کو بیابان کا یوں لفظی ترجمہ ویرانہ بھی بنے گا غالباً، تو اب یہ وہاں تو ویرانہ ہے نہیں نا، ویران تو ہمارے دل ہیں اور یہ ہمارے دلوں کو آباد کرنے والے مقامات ہیں عرب شریف کے. تو یوں مطلب ہے کہ ان کی طرف میرا دل کھچ رہا ہے. مقطع میں تو اعلی حضرت نے کمال کر دیا عرب شریف کے صحرا کی تعریف میں. ہشت خلد آئیں وہاں قسم لطافت کو رضا، چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. یعنی کہ ہشت خلد میں آٹھوں جنتیں، اس جگہ سے برکت لینے کے لیے آئے کہ جہاں عرب شریف کے بادل جو ہے نا، عرب شریف کے بہاروں کے بادل چار دن کے لیے برس جائے. یہاں عرب شریف کے بادل برسیں، اس میں ایسی کشیشے کا آٹھوں جنتیں، اس سے فیض لینے کے لیے آئیں. یہ عرب شریف کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم، نے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عرب شریف کو برکت حاصل ہے. تو جتنا بھی عرب ہے یہ مقدس ہے، نسبت ہے، نسبت کی وجہ سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ، میری پڑھ نواسی نے سورہ قریش سنائی.
سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک کسی کاغذ میں لکھ کر قبر میں ساتھ رکھ سکتے ہیں؟
وہاں طریقہ مناسب یہی ہے کہ قبر کے چہرے کے سامنے میت کے ایک گڑا کھود لیا جائے، تاک بنا دی جائے، اور اس میں یہ کاغذ رکھ دیا جائے، عہد نامہ بھی اسی میں رکھا جائے، کفن میں نہ رکھا جائے. کفن میں لوگ رکھتے ہیں، جو اس میں کہ لاش گلے گی، سڑے گی، تو وہ جو مقدس کاغذ جو رکھے ہیں تو وہ پھر اس میں آلود ہوں گے، اس لیے وہ سیف سائڈ ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مشتبہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم یہ نماز کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
پڑھ سکتے ہیں درود شریف، بلکہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا تو وہ اگر درود ابراہیم پڑھ لے تو وہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی. تو یہ سب سے افضل درود شریف ہے. اچھا اب اس میں جو باریک نقطہ ہے نا وہ یہ کہ یہ درود شریف ہے، اس میں سلام شامل نہیں ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے اس کو منع کیا ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ درود و سلام پڑھے، لیکن نماز میں یہی افضل ہے، اور نماز کے علاوہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض علماء کا قول ہے یہ کہ چونکہ اس میں صرف درود شریف ہے اور لفظ سلام نہیں ہے، اس لیے کیونکہ قرآن کریم میں نا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، یوں مطلب کہ اس میں سلام نہیں ہے. لیکن نماز میں یہی پڑھنا ہے کہ منسوس ہے، یہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، تو یوں پڑھنے میں حرج نہیں ہے. یہ بعض علماء کا قول میں نے اس کیا، یہ وہ نہیں ہے، فائنل نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر اعلی حضرت کا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود. تو اگر یہ درود نہ پڑھنا ہوتا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہ جو شعر اس میں لفظ درود ہے، لفظ سلام اس میں شامل نہیں ہے، تو یوں کوئی سا حرج نہیں، باز کا قول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل درود کون سا ہے، وہ خارج میں پڑھنے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. سوال سے فرمایا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے علاوہ بھی جو افضل درود لکھا ہے وہ درود ابراہیم ہی لکھا. پوچھا گیا کون سا سب سے افضل درود ہے، تو فرمایا وہ کہ جو نماز کے اندر رکھا گیا ہے.
الحمدللہ
میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور مسجد تعمیر کر رہے ہیں، کیا اسی دوران اگر رقم کم پڑ جائے کیا مسجد کا متولی اور مسجد کے ذمہ داران اپنی جیب سے پیسے لگا کر کیا بعد میں پیسے واپس لے سکتے ہیں، اس کی شرن کیا حیثیت ہے؟
اب جیب سے اگر اس طرح لگاتے ہیں کہ واپس لیں گے تو جس سے لیں گے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے، تو وہ ایک نئی صورت ہوگی کہ آپ نے جو خرچہ کیا تو یہ اس کو آپ کو مالی بدلہ دے دیں، ورنہ یہ کہ مفتی صاحب مزید کیا دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں.
طرح جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دینے کے لیے ان کو جو ہے ایک تو گواہ بنانا ہوں گے تاکہ بعد میں کسی طرح کی تہمت نہ لگے کہ ہم یہ جو رقم لگا رہے ہیں وہ اپنے قرض کے طور پر لگ رہا ہے، پھر اس کے بعد جب چندہ لیا جائے گا تو ان کو بتا کے لیا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے مسجد کا جو قرض ہم نے دیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے واپسی لے رہے ہیں، عمومی چندے سے پھر ان کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی.
یہ کہ اس کو بتا دیا جائے کہ ہم یہ خرچہ جو ہوا ہے اس میں تو وہ ہم اس میں اس کو جیسے قرضہ ہے وہ قرضہ ہم اس سے لے لیں گے، تو یہ ہم نے جو لگایا تھا پیسہ وہ اگر ہاں بولتا ہے تو، باقی ہم چندہ مسجد کا کیا اس میں سے لے لیا تو یہ جائز نہیں ہے.
جی مفتی صاحب نے یہ فرمایا، ہم نے بھی یہ رہنمائی لی تھی کہ جیسے اگر کسی نے قرضہ دیا ہے تو اب جس سے چندہ لیں گے نا اس کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ پیسے جو ہم آپ سے لے رہے ہیں یہ اس مسجد پر ایک قرض ہے جو اتارنے کے لیے لے رہے ہیں، نہ کہ مطلقاً مسجد کے لیے چندہ کر کے پھر اس میں سے پیسے دیے جائیں. تو یہی مفتی صاحب فرما رہے تھے، شاید آواز میں بھی کچھ پرابلم ہے.
جی جی
محمد ریاض اتاری ضلع صاحبہ سے تین روزہ تربیتی نشست خدام المساجد فیضان مدینہ میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت بابرکت میں سوال عرض یہ ہے، کیا مسجد کی چٹائیاں، مسجد کا میک، مسجد کا پانی کا پیپ اور سیڑھی وغیرہ کیا دوسری مسجد یا مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
نہیں کر سکتے۔ جس مسجد کے لیے آپ نے چندہ لیا ہے تو اب وہ اسی مسجد میں استعمال ہوگا، دوسری مسجد یا مدرسے میں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اگر عید الفطر کوئی مکہ المکرمہ میں مناتا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ اس کی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔
اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شوال کے اندر مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہو۔ حج کے اپنے شرائط ہیں، یعنی یہ ہمارے یہاں ایک تعداد کے اندر اس طرح مشہور ہے کہ اگر کوئی شوال میں مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے یا زیقات کے اندر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے یا کسی نے شوال کے مہینے کے اندر عمرہ کر لیا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حج کے اپنے شرائط ہیں، جب وہ پائے جائیں گے تو پھر اس صورت میں حج فرض ہوگا۔ تو وہ چاہے ذی الحج کے مہینے میں وہاں پر ہو، چاہے زیقات کے مہینے میں وہاں پر ہو، چاہے وہ شوال کے مہینے میں وہاں پر ہو، جب حج کے شرائط پائے جائیں گے اور اس پر حج فرض ہوگا تو پھر اس کو حج ادا کرنا۔
اس میں ایک اور کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی حج کر چکا ہوں لیکن شوال میں عمرہ کر لیا تو دوبارہ فرض ہو گیا ہے، تو ویسے ہی حج تو ایک ہی بار فرض ہے، اگر وہ ادا ہو گیا تو وہ کر لیا، اور اس کے بعد بھی جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ حج کے شرائط پائے جائیں گے تو پھر کسی ایک پر فرض ہوگا، ایک بار جس نے کر لیا اس پر تو پھر نہیں ہوگا نا مفتی صاحب؟
سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر ایک اسلامی بھائی کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے ذاتی رقم سے مدینہ اور مکہ دیکھوں اور کوئی دوسرا اسلامی بھائی اس کو آفر کرے کہ آؤ آپ کو میں مدینہ بھیجتا ہوں، تو یا سیدی وہ اسلامی بھائی اس کو منع کر دے کہ نہیں میں اپنے ذاتی پیسوں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو یا سیدی ایسا کہنا کیسا؟ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے مدینہ پاک کی باادب حاضری کی دعا فرما دیجیے۔
اگر دل آزار انداز نہ ہو اور نارملی اگر کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی ذاتی رقم سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، سفر کر سکتا، تو اچھی بات ہے، کوئی برا اس میں سامنے والے کو برا لگانا بھی کوئی کیوں برا لگائے گا، اس کے تو پیسے بچیں گے، کوئی حرج نہیں کہنے میں۔ اچھی بات ہے کہ کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنے پیسوں سے ہی آدمی کرے، مزہ اسی میں۔ جیسے ہمارے یہاں کتاب کوئی تحفے میں مل گئی تو پڑھیں گے، اور خرچ پلے سے خرید کرنی پڑیں گے، رسالہ بھی کوئی تحفے میں دے دے تو پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھا۔ باقی دنیاوی چیزیں لاکھ وہ خریدیں گے اپنے پلے سے، اپنی جیب سے، لیکن دینی کتاب مفت ملنی چاہیے، یہ نیچر بہت خراب نیچر ہے۔ جیب سے خرچ کریں گے ثواب زیادہ ملے گا نا۔
ایک رہنمائی فرمائیں، کسی نے حج کرنے کے لیے کسی کو 15 لاکھ روپے دیے، آج کل تو حج ویسے ہی مہنگا ہے، 15 لاکھ روپے دیے، اس نے جا کر ماشاءاللہ حج کی ساتھ،
حج سستا مہنگا نہیں ہوتا، حج انمول ہے،
حج انمول ہے،
خرچے بڑھ گئے، سفر کے خرچے بڑھ گئے،
جی تو 15 لاکھ روپے حج پر خرچ اس نے دیے کہ یہ 15 لاکھ روپے آپ لیں، اب وہ گئے اور ماشاء اللہ حج بھی ہوا، سب زیارت مدینہ اور سارا وہ سلسلہ ہوا، اور اب کیا وہ بہتر یہ ہے کہ شاپنگ وغیرہ بھی اسی کے پیسے سے کرے، یا بہتر یہ ہے کہ وہ حج کار جو یہ ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں وہ تو اس کے پیسے سے کر لے اور جو بچ جائے، مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے اس نے یہ سارے ٹرانسپورٹیشن حج وغیرہ کا تھا، باقی ایک ڈیڑھ ہو سکتا ہے اسے خریداری بھی کی ہو، تو یعنی خریداری اپنی جیب سے کر لے، اور بقیہ جو 3 لاکھ روپے بچے ہیں وہ آ کر اس کو دے دے کہ یہ آپ نے 15 دیے تھے، الحمدللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے حج کر لیا، مدینہ دیکھ لیا، یہ 3 لاکھ روپے بچے ہیں، یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، کیا کہ وہ 3 لاکھ روپے رکھ لے یا اس میں دوبارہ اور بھی خرچ کرے، یعنی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ 15 لاکھ سے بچے مجھے واپس کر دینا، لیکن جس کی اس طرح کسی نے مطلب کہ اس کو دی ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر کیا ہے، ذرا اگر اس تعلق سے آپ مدنی پھول عطا فرمائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو فائدہ ہو جائے.
دیکھیے حج بدل کے لیے اگر کسی نے رقم دی ہے نا، پھر تو عرف سے ہٹ کر ایک روپیہ بھی خرچ اس میں سے نہیں کر سکتا، اور بچہ تو وہ تو دینا ہی ہوگا اس کو. اور یہ جو شاپنگ جو ادھر ادھر کی ترکیب ہوتی ہے نا، یہ حج البدل کا حصہ نہیں ہے، تو پلے سے کرنا ہے اگر کرنا ہی ہے تو. رائے یہ کہ ویسے ہی کوئی دے دے یار میری طرف حج کر کے آؤ، تو اس میں اگر یہ واپس دے دے تو اچھی بات ہے. اب اگر اس نے ہبا کر دیا ہے رقم تو گفٹ کر دی ہے، تب تو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی دیتا ہے تو ایک جدید نیو گفٹ ہوگی ہے اگر وہ دیتا ہے تو، جبکہ وہ 15 پر قبضہ کر لیا ہے اور خالی حج کے لیے پیسے دے کے جاؤ اس سے حج کر کے آ جاؤ، تو اس میں اگر پیسے بچتے تو واقعی دے دینا مناسب ہے.
حضور اس میں اب تو
کیونکہ وہ
اب تو جو حج ہوتا ہے نا
ادھر ادھر کی جو شاپنگ ہو رہا ہے نا، یہ ظاہر اس کا حصہ نہیں ہے حج کا.
حضور اب جو حج ہوتا ہے نا وہ پہلے جو حج
درمیان کھانا بھی درمیان کھائے یہ نہیں کہ وہ آلہ مطلب روز مرغے مسلم اڑاتا رہے اس کے سارے پیسے ختم کر دے. بچہ کر دے گا تو فائدہ ہوگا. وہ پہلے میرا اپنا ایک ماضی کی یاد ہے کہ کسی نے حج بدل کے لیے پیسے دیے تھے، اس کا تو ایک پورا قصہ ہے. خیر تو وہ میں نے بچا کر رقم اس کو دی، تو یہ بڑا اس کو تعجب ہوا، تو اس کو بولا کہ اس میں سے اس کو بولو کہ عمرہ کر لے، تو یوں میری دوبارہ عمرے کی ترکیب بن گئی تھی. تو دینے سے آدمی خوش ہوتا ہے، اور حج البدل میں تو خیر بچ گئے تو دینا ہی پڑے گا. ہاں اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حج البدل میں اگر جس نے خرچہ دیا ہے حج بدل کا وہ اگر رقم بچ گئی اور وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ یہ رقم تم اپنے قبضے میں لے لو پھر جو چاہو کرو، تو یوں اپنے قبضے میں لے کر یہ آگے اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتا ہے. آپ آج عبد الحبیب کچھ فرما رہے تھے.
جی حضور یہ جو پہلے حج ہوتے تھے نا آج سے کچھ سال پہلے، تو وہ اسپانسرشپ وغیرہ کا حج ہوتا تھا، تو اس میں بعض دو قسم کے حج ہوتے تھے. ایک تو وہ ہوتے جس میں پیسے واپس ملتے تھے، اب وہ پیسے واپس جب ملتے تھے اس سے ہم اپنا خرچہ خود کرتے تھے تو پیسے بچ بھی جاتے تھے، جو کفایت سے کام کرتا تھا اس کے پیسے بچ جاتے تھے. اچھا ایک دوسرا حج یہ ہوتا تھا جس میں پیسے لے کے جانے پڑتے تھے اور وہاں جا کے رہائش وغیرہ خود ڈھونڈنی پڑتی تھی، اس میں بھی پیسے بچ جاتے تھے. اب جو حج ہو رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے حج ہوں چاہے پرائیویٹ کے حج ہوں، اس کا پورا پیکج ہی اناؤنس ہوتا ہے جس میں کھانا رہائش خیمہ سب شامل ہے. تو ہم بھی حج بدل چونکہ دعوت اسلامی کے تحت کرواتے ہیں تو ہم جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ کا حج ہے اور اتنے دن کا پیکج ہے، تو وہ اس پیکج کے ہی پیسے دیتا ہے. وہ پیسے ہم گورنمنٹ میں جمع کروا دیں یا کاروان کو دے دیں تو اب اس میں واپسی کی بچت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد ہم اس سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو کچھ خرچے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بندے کو ضرورت ہو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، تو بعض لوگ خوشی سے کچھ اوپر پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کو دے دیں تاکہ اگر کھجور وغیرہ بھی لانا چاہیں یا کچھ ایکسٹرا کھانے پینے کی ضرورت پڑے. تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں حج میں پیسے بچتے ہیں اور بندہ کم خرچ کر کے بچا کے لے آئے، یہ پیسے تو پورے چلے جاتے ہیں، اس میں سے ایک روپیہ بھی نہیں ملتا، چاہے گورنمنٹ اسکیم میں کوئی جائے چاہے پرائیویٹ حج میں کوئی جائے. تو جتنے کا پیکج ہے وہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے، اس میں رہائش کھانا پینا خیمہ ٹرانسپورٹ تقریباً سب شامل ہوتا ہے، تو اس میں ایک روپیہ بھی اس پیکج سے واپس نہیں ملتا ہے.
یہ تو آپ نے اپنے ملک کی بات کی نا، پاکستان کی. ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے تو ساری دنیا میں یہ سسٹم ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. اور مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے نا، مسئلے تو وہی بیان ہو گئے نا جو کتابوں میں لکھے.
جی بجائے ارشاد فرمائیں.
اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے یوں بچ گئے جیسا کہا عبدالحبی بھائی نے کہ یوں اللہ کو بھی دیے تھے نا وہ بچ گئے, جو بچے ہوئے پیسے وہ مرشد کی ادا کو ادا کرنے کے لیے اس نے جا کر واپس کرے, تو اس نے تو مرشد کی ادا ادا کر لیا, وہ اس نے اگر اس کی ادا ادا نہ کی کہ یہ رکھ لو عمرا کر کے آ جانا, تو یوں تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ یوں بولے گا یار وہ میں نے تو ایک ادا ادا کر لی, آپ کو کوئی ادا یاد ہے مدنی مذاکرے کی, تو یوں تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا.
امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں, تو اب ٹیٹو وغیرہ بنوانے کے بعد اگر اس سے توبہ کر لیں تو کیا اس کی نماز اور غسل وغیرہ ہو جائے گا یا اسے وہ ٹیٹو اپنے جسم سے ہٹانا پڑے گا؟
یہ ٹیٹو جو ہے نا, یہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کھال کو گدوا کر اس کے اندر کچھ کیمیکل یا سرما یا جو بھی وہ بھرا جاتا ہے, یہ تو نکلتا نہیں ہے, اس کے لیے تو باقاعدہ شاید سرجری ہوتی ہے, تو یہ تو ہے تکلیف دہ ایک پروسیجر. اگر کسی کا آسانی سے نکل سکتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف میں تو نکال دینا چاہیے, کیونکہ جمال مقصودہ میں فرق تو آ رہا ہے, کھال کی تبدیلی تو ہو گئی ہے, جو قدرت نے بنائی ہے کھال وہ ویسی نہ رہی, اس میں وہ نشان بنے ہوئے ہیں, بعض اوقات یہ سانپ اور باگڑے بلے بھی بناتے لوگ, تو یہ تو خطرناک چیز ہے. اچھا بعض ایک صورت تو یہ, تو یہ اندر میں ہے تو باہر سے اگر ویسے بھی وضو غسل یہ سب ہو جائے گا, اندر پانی کھال کے اندر پانی پہنچانا تو ویسے ہی فرض نہیں ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کیمیکل وغیرہ خالی کھال کے اوپر لگا لیتے ہیں, اس طرح بھی یہ ٹیٹو بن رہے ہیں, تو اب یہ اس کا جرم لگ جاتا ہے نا جسم ان چیزوں کا, ایک کہنے کے مطلب وہ تہ جماتے ہیں, تو یہ تہ اتار کر اس کے نیچے پانی بہانا فرض ہے. بہرحال یہ کہ توبہ دونوں صورتوں میں کرنی ہے, تو اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مجھے امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا تھا کہ محمد نبی, کیا یہ نام اب کوئی بھی مسلمان اپنے لیے رکھ سکتا ہے؟
ناجائز ہے, باہر شریعت میں لکھا ہے محمد نبی, احمد نبی, محمد رسول, احمد رسول, نبی الزمان, نام رکھنا بھی ناجائز ہے. مزید فرماتے ہیں بلکہ بعض کا نام نبی اللہ بھی سنا گیا ہے. غیر نبی کو نبی کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کیا کیش رقم ہونا ضروری ہے, یا پھر اگر پراپرٹی ہو یا سونا چاندی ہو یا کسی اور صورت کے اندر اگر مالیت موجود ہے تو کیا پھر بھی حج کرنا فرض ہوگا؟
رقم تو پہلے دور میں تو رقمیں غالباً ہوتی بھی نہیں تھی, یا ہوتی ہوں تو بارہ لے کے انہیں استطاعت پائی گئی حج کی کہ ایسا مال ہے اس کے پاس کہ جو مطلب ہے کہ بیچ کر بھی یہ خرچہ اٹھائے گا تو نہ یہ قرضے میں ڈوبے گا نہ اس کا کوئی وہ دیوالیہ نکل رہا ہے کچھ بھی نہیں, تو یہ حج کی فرضیت میں آ تو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ کھجوروں کے ریپر پر کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا کا نقش ہوتا ہے, تو ہم اسے بے ادبی سے کیسے بچائیں؟
کہ پیکٹ پر مدینہ شریف سے جو کھجوریں آتی ہیں اس پر سبز گنبد بنا ہوا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ جو پیکٹ ہے تو وہ پھینکا نہ جائے بلکہ وہ مقدس اوراق کے جو باکس ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا جائے، ٹھنڈا کرنے میں ڈال دیا جائے، خود ٹھنڈا کر دے، پانی سمندر وغیرہ میں، نہر میں، کوئی وزن کے ساتھ اس کے تلے میں بٹھا دے تاکہ وہاں یوں ڈالیں گے، نہر تو ویسے ہی مشکل ہے، نہر میں تو بہ کر کہیں بھی کنارے آ جائے گا، دریا ہو سمندر ہو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو اوراق مقدسہ کا جو سسٹم ہے تو اس میں بھی یہی مطلب ترکیب ہوتی ہے کہ اس کو بیچ دریا میں دور گہرے پانی میں جا کر ڈالنا ہوتا ہے، بوری میں شگاف بھی ڈالتے چیرے تاکہ پانی اندر چلا جائے، پھر ضرورتن کو پتھر وغیرہ بھی ڈالتے ہوں گے تاکہ یہ تلے میں بیٹھ جائے، ورنہ تو کناروں پہ چلے جائے گا اور بیعت بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ شادی ہال بنانا کیسا، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
کوئی عرض نہیں اس میں، کرائے پر جو دیتے شادی ہال، اگر خود ناجائز کوئی کام کرتا ہے اس میں وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ یہ کہ مطلقاً شادی ہال بنانا یا اس میں شادی کے لیے کرائے پر دینا، کرایہ اس کا لینا، یہ سب جائز صورت ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب گھر کرایہ دینا کیسا کسی کو، گھر میں تو ٹی وی لانچ بھی بنا ہوتا ہے، ٹی وی بھی رکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور شرابیں بھی پیتے ہوں گے، تب خاص شراب پینے کے لیے گھر کوئی تھوڑی دیتا ہے، گھر تو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. اب جو گھر میں اپنے طور پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، دینے والے نے خود گناہ کرنے کے لیے تو گھر دیا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر عزت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حجر اسود کے پاس سے جو طواف شروع ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگ طواف نہیں کر رہے، ہم کسی اپنے گھر کے فرد کو ڈھونڈ رہے ہیں اور حجر اسود سے ہی ڈھونڈنا شروع کیا اور دوبارہ گھومتے ہوئے اسود کی طرف آ گئے، تو کیا طواف ہم پر واجب ہو جائے گا؟
اگر طواف ہی، طواف کی نیت ہی سرے سے نہیں ہے، صرف مطلب یعنی کسی کو ڈھونڈنے کے لیے گھوم گئے، تو یہ تو طواف تو نہیں ہوا نا، طواف شروع ہی نہیں ہوا تو واجب کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ حیا کو بڑھانے کا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
حیا کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، باحیا نوجوان مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، یہ اگر پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حیا کے معنی ہے عیب لگائے جاننے کے خوف سے جھپنا، یعنی شرمانا یا لجانا، اس سے مراد وہ وصف یعنی خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ پاک اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. حیا کی نشو و نما یعنی حیا بڑھے، اس میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے. حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے نکال کر بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی، جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے. حدیث پاک میں بے شک حیا و ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت، وہ عادت، وہ وصف، وہ خوبی حیا ہے. حدیث مبارکہ میں کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخش دیتی ہے، اسے زینت بخشتی ہے. تو بے حیائی تو وہ بری صفت ہے، بے حیائی طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کرتی ہے، اور حیا بہت سارے گناہوں سے بچاتی رہتی ہے. تو بے حیا لوگوں کی صحبت، گندی باتیں کرنے والوں کی صحبت بندے کو بے حیا بنائے گی. گندے ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا کے گندے کلپ بھی بے حیا بنائیں گے، اور با حیا لوگوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت تو یہ حیا پیدا کرے گی. حیا کی باتیں سننے سے حیا کا ذہن بنے گا، بے حیائی کی باتیں سنتے رہنے سے بے حیائی کا ذہن بنے گا. تو جو مطلب میں اس طرح کی صحبتوں میں رہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں بولتا، میں ان کی باتوں میں حصہ بھی نہیں لیتا، بس خالی ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو یہ بھی اس کی باتیں بے حیائی کے سن کر اس کا دماغ تو بے حیائی کو قبول کرے گا اور بے حیائی بنے گی. تو صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا، بری صحبت برا اثر رکھتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے وہ باحیا لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو میرے گرد نظر آ رہے ہیں، یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی. جی ہاں، یہ زیتون ہے. دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے صرف 10% کھایا جاتا ہے، باقی 90% کا آئل یعنی زیتون کا تیل بنا لیا جاتا ہے. قدیم زمانے میں زیتون کے تیل کو وائٹ گولڈ یعنی پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا، اور ماضی کے اندر یہ صرف کوکنگ کے لیے نہیں بلکہ پرفیوم کے طور پہ، صابن کے طور پہ، مذہبی رسومات میں، بلکہ قدیم زمانے میں تو مردوں کو نہلانے کے لیے، اور جب وہ مردوں کو قبر میں رکھتے تو زیتون کی شاخوں سے اس کو کور کیا کرتے تھے. دنیا میں جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے اس کا 90% جو ہے اس کا تیل بنا لیا جاتا ہے، صرف 10% ڈائریکٹ کنزیوم کیا جاتا ہے. 100 کلو زیتون سے 10 سے 13 لیٹر زیتون کا تیل نکلتا ہے، اور یہ زیتون کا تیل تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ اور موسٹ نیوٹریشس فوڈ سمجھا جاتا ہے، بہترین غذائیت سے بھرا ہوا کھانا ہے. اور ایک حیرت انگیز بات، زیتون کے پھل کو ڈائریکٹ درخت سے اتار کے کھانا بہت مشکل ہے. اس میں ایلورپین ہوتی ہے جو بڑا ترش سبسٹنس ہے، اس لیے اس کو پہلے پروسیس کیا جاتا ہے، نمک میں رکھا جاتا ہے، کچھ اور ایسا کام کیا جاتا ہے تاکہ کھانا آسان ہو جائے. دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اسپین میں پیدا ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی ہم نے ہسٹری کو ٹریک کیا تو پتا چلا امپیکٹ آف عرب آن اسپین لیڈ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان آلیو پروڈکشن، کہ عرب کے لوگوں کا جو اسپین کے اوپر اثر و رسوخ تھا جب وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ زیتون کی پیداوار کے کئی طریقے متعارف کروائے. اور آج اسپینش کے اندر تیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایسٹے، وہ در حقیقت عربی کے زیت تیل سے ہی لیا گیا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور زیتون کے کچھ فوائد ارشاد فرمائیے، اس کو کس انداز سے استعمال کیا جائے، اور اسلام کے اندر اس پھل کی کیا اہمیت ہے.
والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی. تفسیر خازن اور روح البیان وغیرہ میں اس آیت میں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد و منافع موجود ہیں، ایسے فائدے موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالی کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں. جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ ہے نا فارے ہے نا ضائع ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے فضول، نہ اس میں بیج پھینکنے والے ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی چھلکا پھینکنے کا ہوتا ہے، یہ انجیر پورا پورا کھایا جاتا ہے، کچھ بھی فاضل چیز اس میں نہیں ہوتی، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا انجیر جو ہے بہت جلد ہضم ہونے والا زیادہ نفع دینے والا، یعنی فائدہ اس کا زیادہ ہے، قبض دور کر دینے والا، مسانے میں موجود ریت اور پتھری مسانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربے یعنی ہیلتھی کرنے والا، اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے، بلغم بھی نکالتا ہے، جبکہ زیتون، یہ اب زیتون شروع ہو رہا ہے، جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں، اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ بیتنیو زیتون کے بڑے فوائد ہیں، یہ تو ڈاکٹر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل دل کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے کہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچا تیل کھایا جائے، کچا تیل کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عرب دنیا میں تو دھوم سے کھایا جاتا ہے، وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو بعض ایسی غذا ہوتی ہے اس میں کچا تیل، یوں مطلب جس طرح ہمارے یہاں چٹنی ڈالی جاتی ہے نا اس طرح یہاں تیل ڈالتے ہیں، زیتون کا تیل کچا کھا سکتے ہیں، آپ شوق سے کھائیں، کچھ بھی آپ ٹرائی کر لیں، یہ کچا تیل اس کے اپنے فوائد ہیں، اور یہ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے نکالتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ امام صاحب چند عرصے کچھ ماہ کچھ سال امامت فرماتے ہیں، کسی اور جگہ وہ تشریف لے جاتے ہیں، نئے امام صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو وہ مسجد انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ آپ فیملی رہائش کا انتظام کریں، مسجد انتظامیہ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے والے امام صاحب بھی بغیر فیملی کے یہاں پر رہتے تھے، تو ایسے میں فیملی رہائش کے تعلق سے آپ مسجد انتظامیہ کے لیے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے اور امام صاحبان کے لیے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟
ماشاء اللہ، سر ہمارے یہاں عرف تو ہے کہ امام صاحب کو عام طور پر مکان دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں نہیں بھی دیا جاتا تب بھی اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رہائش کا انتظام کر دو تو اس میں حرج نہیں ہے، اور کمیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنے ہم انتظام رکھیں رہائش کا امام کی، اگر وہ بال بچے والا ہے تو بال بچوں کے ساتھ وہ رہ سکے ایسا بھی انتظام کر دینا چاہیے، اس طرح کریں گے تو آپ کو امام بھی ایک اچھا ملے گا، اس کو بولتے ہیں اچھا صحیح چلنے والا، بعض امام کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ مکان کی وجہ سے وہ جمع رہے گا کہ پھر اگر یہاں میں نے کچھ کیا اور اگر یہ ناراض ہو گئے اور میری چھٹی ہو گئی تو میرے مکان بھی تو جائے گا ہاتھ سے، تو یہ ایک مطلب ضمنی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم یہ کہ مکان مانگنے میں حرج نہیں، اس کو برا بولا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھر میں نظام بنے ہوئے ہیں، لوگ فیکٹریوں میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں، سب کو مکانات لوگ انہیں جگہ دیتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی ملازمین ہیں یہ ان کے انڈر میں رہتے ہیں، تو یہ امام کے لیے بھی ہمارے یہاں عام طور پر مکان دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
لیلا گیارہویں والے دانا
ہوئی تار جائے گی
ہوئی تار جائے گی ہوئی تار جائے گی
فیضان۔
الحمدللہ عز و جل مجلس جامعات المدینہ کراچی سٹی کے تحت مختلف جامعات المدینہ میں ماہانہ گیارہویں شریف منانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں فاتحہ اور نیاز کی مکئی جامعات المدینہ کے اندر ترکیب بنائی گئی، جس کے چند مناظر آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
الحمدللہ پچھلے چند دنوں پہلے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ وغیرہ کے ساتھ مشاورت بھی ہوئی تھی کہ امیر سنت کا یہ ایک معمول مانا گیارہویں شریف منانے کا، تو جامعۃ المدینہ میں بھی گیارہویں شریف ہر ماہ منانے کی ترکیب کچھ نہ کچھ تھی، مجھے کہ ملگیر اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی، تو گویا کہ یوں سمجھے کہ اس کے کچھ نہ کچھ مناظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور انشاءاللہ گھر گھر بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
انشاءاللہ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔
پیارے مرشد امیر اہل سنت جی بارگاہ میں عرض ہے تو کچھ مانو پانچ شہر کے چھڈے کرے بے شہر ہلیا ویندا ہیں، اتے لڈ پلان کرے کرے اتے پانچ زندگی گزاریندا ہیں، انہن ماں جے کرے کہ جو انتقال تھی ویندو ہے کہ جے بابا دادا نانا نانی وغیرہ جو، تو انہن جو ذہن یو ہوندو ہے تو جتے اساں پہری رہندا ہویا سی اساں جو قبرستان جتے ہے ابانو قبرستان، تے اساں پانچ وڈن کے اتے دفن کیوں، تو چھا یہ اتے دفن کرن لازمی ہوں ہے یا جتے ہو رہائش اختیار کن تھا اتے ہی وہ پنجے قبرستان کے اندر پنجے شہر کے قبرستان کے اندر ان کے دفن کرے سکن تھا، ان کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائیں۔
بہتر یہ ہے کہ صالحین اللہ جے نیک بندے جے نزدیک انہن کے دفن کرن میں چھے میت کے مسلمان کی میت کے یہ بہتر ہے، اگر میسر نہ ہے تو پنجے رشتہ دارن میں خاندان جو کو انجو ہے انجو ہے وہ انن میں دفن کرے، ورنہ عام مسلمانن کے قبرستان میں دفن کرے۔ ہاں ان لے کرے نے مختلف شہروں سے سفر، مختلف ملکن سے سفر ہی مناسب کان ہے، ان کے ان سے بسا اوقات میت کے ڈاڑی تکلیف سے تھی، مثلاً تمام بی ملک سے وٹی ایندا تو یہ لاش تھوڑی ہندی، ان جو پیٹ چاک کندا پیٹ چاک کرے ان جو جکو اندر جو آلات ہیں وہ سب کٹی چڑنا، وہ ان کے مطلب خوب مسالہ کیمیکل وجی کرے سلائی کرے نے تمہاں کے علائنا ہدلائی تکلیف جس ساتھ او میت کئی روز جے بعد تمہاں جے وطن میں ہندی برف میں رہندی نے مطلب اللہ کرے مطلب ہی کہ دور دور گنی ونو نائٹ مطلب مناسب ان کے قریب قبرستان میں جلدی جلدی دفن کرن مچے، لوگ مانو جمع کرے لائے یا رشتہ دارن بہتے سے پوٹا چیری ہے اتنے سے دیے چیری ہے ان لائے کرے انتظار لائے کرے وہ برف خانے میں رکھن دائیں، یہ بھی تکلیف دے معاملو آئے یہ بھی نہ کرن مچے، جلدی حدیث میں تو یہ ترغیب آئے کہ جلدی دفن کری دن مچے، اگر نیک مانو آئے تو پنجے ثواب تے اجر تے پوگے نعمتیں تے پوگے، اگر اللہ جی ان علم میں بد مانو آئے برو مانو آئے تو ان کے جلدی پانچ گردن سے ان کے دفع کریو، لیکن خیر اماں کے نتی خبر ہوجائے کہ یہ مانو سٹھو آئے یا برو آئے، حسن زن یہ رکھنو آئے کہ انشاءاللہ سٹھو ہوں دو اللہ جی رحمت تے ویندو، تو ان کے جلدی جلدی فارغ کری دینو خپے۔
پچھلے دنوں جاپان کے سفر میں دو مقامات پر مجھے موقع ملا جہاں پر یہ بیان کیا اور کچھ اہم لوگ بھی وہاں موجود تھے، دو تین جگہوں پر ایسا ہوا، تو یہی کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر آپ مہربانی کر کے اپنی تدفین کا دفن کا انتظام رکھیں. یہ اپنے ملک میں میت بھیجنے کا جو سلسلہ ہے تو اسے کافی پسند بھی کیا گیا اور اس کو لیا بھی گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس طرح کی ترغیب دلائی تو باقاعدہ وہاں پر موجود, کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے بیان کر دیا تو ان کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ابھی زندہ ہیں, آپ ابھی سے یہ کہہ دیں, اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیں جہاں سے آپ جس ملک سے آئے ہیں کہ بھائی میرا اگر, کیونکہ تمنا تو یہ کرے کہ میں مدینے میں اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرمائے کہ وہ مدینے میں مجھے مرنا ہے, لیکن اگر جہاں آپ ہیں اگر وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ ابھی آج اپنی وصیت کر دیں, یعنی سمجھا دیں اپنی فیملی کو بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے بلوانا مت. آپ کو تقریباً ایک ہفتہ لگے گا اپنے ملک تک پہنچتے پہنچتے, کم و بیش ایک ہفتہ لگ جاتا ہے, وہ لاش تو پھر وہ اس کا حساب کتاب, تو پھر کولڈ اسٹوریج, تو پھر مختلف پروسیجر ہوتے ہیں, چار پانچ چھ دن سات دن لگ جاتے ہیں. اور جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں مشکل سے دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے آپ رہیں گے, وہ بھی وہ کہیں گے ان کو لے جاؤ. تو ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ میری میت منگوانے پر ضد مت کیجیے گا, اور اس ملک میں بھی کہتے ہیں بھائی میری تدفین یہیں کر دیجیے گا. کیونکہ حضور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ 12 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ آتا ہے وہاں پر تدفین پر. یہ یورپ, یو کے, امریکہ, ابھی میں نے آسٹریلیا میں بھی یہ معلومات لی اور جاپان میں بھی میں نے یہ معلومات لی ہے, تقریباً ان ممالک میں اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں ایوریج کے حساب سے, تو وہیں پھر ان کی تدفین ہوتی ہے. ان کو آج ہی اپنے آپ کو بیان کرنا پڑے گا, اور وہاں لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ ویسا ہی کر لینا. تو اگر یہ آج کہہ دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر آگے کی اتنی وہ ضد بحث نہ رہے, ورنہ پھر مسائل ہوتے ہیں.
لانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ میری ماضی کا یادگار واقعہ ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا تھا, میں جب میرے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں, محلے میں آدمی رہتا تھا, بڑا ہی میں نے کہا وہ خوش گو, مطلب مذاق مسخری اور انہیں کہ آدمی کو غم بھلا دے. اس کا ایک خوبرو واقعی خوبصورت نوجوان جو بیٹا تھا وہ بچپن سے میں اس کو جانتا تھا, شاید ہم کھیلتے بھی ہوں کے ساتھ. تو وہ امریکہ بےچارا نوکری پہ گیا تو کسی دکان پہ کام کرتا ہوگا, وہاں وہ ڈکیتی کا کیس ہوا ہوگا, ڈاکو نے گولی مار دی اس کو, وہ بےچارا شہید ہو گیا. اب یہ محلے میں خبر آئی, کوہرام مچ گیا, اور اس کا باپ جو تھا وہ بےچارا صدمے سے پاگل ہو گیا, غالباً بالکل وہ نفسیات اس کو بس ہوش جاتا رہا اس کا. 8 دن کے بعد مجھے یاد ہے امریکہ سے اس کی بےچاری کی لاش آئی تھی, 8 دن. تو یہ کہ وہاں اگر دفن کر دیتے تو آسانی ہوتی نا, اور پھر یہ لاش آئی تو یہ مفت تو نہیں آئی, ہمیں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہوگا اس پر, یہ الگ. اب اگر مطلب یہ کہ بالکل غور کرنا چاہیے, دوسرے ملکوں میں لاشیں بھیجنے کا نظام جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جہاں اس کے اگر نیک بندہ ہے تو یہ دنیا میں کہیں بھی ہو, یہ مطلب قبر میں امن پائے گا, اور اگر کتنا ہی یعنی کہ اگر برا بندہ ہے تو آپ کہیں بھی دفن کر دیں, ظاہر ہے اس کو اگر وہ عذاب اس کو دینا ہے اللہ پاک نے تو وہاں اس کو عذاب ہی ملے گا. تو اس لیے مطلب اللہ کی رحمت کے بھروسے پر, رحمت کے حوالے کر دیں, اور جلدی جلدی اس کو, آپ کا بھی ٹینشن, صدمہ, خاندان. اب 8-8 دن کے بعد لاش آئے تو 8 دن تک گھر میں جو صفے ماتم بچھی رہتی ہوگی, جو صدمے ہوتے ہوں گے, جو سوگواروں کے تانتے بندے ہوتے ہوں گے, تعزیت کرنے والوں کے, اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہوگا وہ اندازہ لگ سکتا ہے. بلکہ لوگ بھی ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہوں گے, 1-2 دن مطلب تھوڑا جوش ہوتا ہے تعزیت کا, پھر پتہ بھی نہیں ہوتا, انتظار ہو رہا ہے لاش کا, پھر لاش آئے گی تب تھوڑا رونا دھونا مچے گا, اور اٹھا کر دفن کیا پھر بول گئے, اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ, اور میت اذیت میں. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے نقل کی ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑنا, میت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بالکل یعنی کہ چیر پھاڑ کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جس طرح بکرے کو گھسیٹتے نا ٹانگ پکڑ کے، بکری اتنا آپ نے گلیوں میں دیکھا ہو، بالکل یعنی کہ جو پوسٹ مارٹم جہاں بھی ہو دنیا میں، میں مطلب یعنی کہ پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا، یہ عام طور پہ اس پہ غیر مسلم ہوتے ہیں اس کو گھسیٹنے والے، ہمارے یہاں تو یہ میری معلومات، بالکل ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے یہ کھینچ کے لاتے اور ڈالتے اس پہ ٹیبل پر. یہ جو طلبا سیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ میڈیکل اسٹوڈینٹس وغیرہ، تو کاٹتے پھاڑتے چیرتے، یہ ڈائسیکشن اس کو بولتے، تو یہ ہو رہا ہوتا ہے سب. یا اس کو مطلب یعنی کہ اپنے پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے اس کے، اگر کہیں بھائی کہیں قتل تو نہیں ہوا، یا قتل ہوا تو کس وجہ سے ہوا، تو زہر تو نہیں دیا، اوجڑی پھاڑے بغیر زہر ملے گا نہیں نا. اگر کوئی بھی ان کی مطلب بہت مطلب آدمی تصور کرے کہ زندہ آدمی کو کتنی تکلیف ہو، ایک انجیکشن لگتا ہے تو نکل جاتی آدمی کی. یار میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہے، مطلب کہ کھوپڑی ہے نا، اس کو بالکل یہ کھوپڑی کو چیر کے اس کے دو پھاڈیے جس کو بولتے ہیں نا، یاد پڑتا مجھے کہ یہ دو پھاڈیے کر دیتے ہیں اس کے دو پیس، ضرورت یہ کرتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم مدینہ شریف میں شہادت کا جام پیئے اور بس وہ امن و عافیت کے ساتھ بقی مل جائے. اعلیٰ حضرت نے جو دعا مانگی ہے نا مدینہ شریف میں دفن ہونے کی، اس وقت تو جو بھی نظام ہو اس وقت کا نظام تو خیریت کے ساتھ تدفین ہو، ایسا کچھ میں یاد پڑتا ہے لفظ خیر عافیت کچھ یوز کیا ہے، تو عافیت کے ساتھ جنت البقیع مل جائے. آمین. تو اس سے بہتر روح زمین پر کوئی قبرستان نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا اعزاز صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم جلد بازی میں نقصان کر لیتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟
سمجھا نہیں کیا بولا؟
ہم جلد بازی میں نقصان کر بیٹھتے ہیں تو یہ جلد بازی سے کیسے بچا جائے؟
قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطمینان اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی اور دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ پاک کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. اس ترجمے اور شرح سے معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. اور نہیں، اس آیت کے خلاف ہے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ترجمہ کنز الایمان، نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، کہ وہاں سرعت یعنی جلدی کرنا، یعنی دینی کام میں دیر نہ لگانے، جلد ادا کر لینے کی تعریف ہے. اور یہاں خود کام میں جلد بازی کرنا کہ کام بگڑ جائے اس سے ممانعت ہے. ارے نیکی میں تو جلدی کرنی چاہیے، اور جو دنیاوی کام ہوتے ہیں اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں تو ان میں جلد بازی کرنا، اس ایسی جلد بازی کی جس سے کام بگڑ جائے اس سے ممانعت ہے. بعض لوگ دو منٹ میں چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے عجلت یعنی جلد بازی. نفیس عبادت میں جلدی بری ہے. میرات المناجی، حوالہ میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 625. تو نیکی میں جلدی ہوتی ہے اور جو دنیاوی کام ہوتے اس میں آدمی جلدی نہ کرے، یعنی ایسی جلدی نہ کرے کہ جس سے نقصان اٹھانا پڑ جائے. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جلد بازی کے نقصانات، یہ زیادہ صفحات نہیں ہے، اس کے 100 125 150 ہوں گے صفحات. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. بہت پیارا آپ اس میں مضمون پائیں گے، آیتیں حدیثیں، اس سے آپ کو پتا چلے جلد بازی کے نقصانات کتنے ہیں اور کس میں جلد بازی کرنی ہے کس کام میں نہیں کرنی. اس کا حدیجہ بھی اگر کوسٹ ممکن ہو تو اناؤنس کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر ہفتے ہمیں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے جانشین امیرہ اہل سنت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب پڑھ لے سن لے، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی معطر فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. پیارے آقا کی پسندیدہ خوشبوئیں. مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا؟ عطر لگائیے مگر تکلیف نہ دیجئے. آپ کو عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحوم کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو کی ترغیب دلائی گئی تھی جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
5واں ہفتہ مئی 2023، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، کسی کے عیب مت ڈھونڈو. پاکستان اسلامی بھائی 16,95,549، 16,95,549. پاکستان اسلامی بہنیں 8,64,647، 8,64,647. اوورسیز اسلامی بھائی 36,096، 36,096. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,27,910، 1,27,910. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,24,202، 27,24,202. کسی کے عیب مت ڈھونڈو، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی 27 مئی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس خلیفہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پانی نہ ملے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا؟ جواب، خلیفہ ہارون رشید نے. سوال نمبر 2، پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے؟ جواب، بھولنے کا مرض. سوال نمبر 3، کھڑے کھڑے داڑھی میں کنگھا کرنے سے کس نقصان کا اندیشہ ہے؟ جواب، قرض چڑھنے کا اندیشہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بند صابر، ہری پور، رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، شبیر میمن، دادو سندھ، طارق محمود بن محمد اقبال اتاری، ککھڑ منڈی، بنت اقبال اتاریا، پاک پتن شریف، محمد عدنان اتاری، منڈی بہاؤدین، محمد شاہد رضا اتاری، رائےوند. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام شبیر میمن، دادو سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
الحمدللہ ہر ہفتے ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جس کا جواب اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے اذان عشاء تک ناظرین ایس ایم ایس کے ذریعے جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں، اس طریقے سے جواب دے سکتی ہیں. سوال نمبر 1 آج کے مدنی مذاکرے کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، سب سے افضل کون سا درود پاک ہے؟ سوال نمبر 2، کس درخت کے لیے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے برکت کی دعا فرمائی؟ سوال نمبر 3، حدیث پاک میں کس صفت کو اسلام کی خاص خصلت فرمایا گیا؟ تو ان تینوں سوالات کے جو جوابات ہیں اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور شایا، مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور شایا، مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا، مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا، مدنی مذاکرے میں